إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: وعباد الرحمن يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ کافی وقت ہو چکا ہے، بہرحال میں کوشش کروں گا کہ کم تر آج آپ کو زحمت دوں. البتہ کوشش کروں گا، وعدہ نہیں کر رہا ہوں. صلی اللہ محمد وآل محمد. دو آدمیوں کے لیے شاید. صلی اللہ محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، جیسا کہ میں عرض کرتا چلا رہا ہوں کہ دنیا مختلف قسم کے جو ہے بحرانوں کا شکار ہے. کرائسس کے درمیان کراہ رہی ہے دنیا، تڑپ رہی ہے دنیا، اور اس بحران سے باہر نکلنے کے لیے جتنا کوشش کرتی ہے اتنی ہی اور زیادہ اس دلدل میں دھستی جا رہی ہے. شکر ہے کہ جس پروردگار نے ہمیں پیدا کیا، جس پروردگار نے ہمیں لباس سے وجود عنایت کیا، اس پروردگار نے اس دلدل سے نکلنے کا ذریعہ بھی مقرر کر دیا، وہ طریقہ بھی بتایا ہے کہ اس دلدل سے کس طرح سے ہم باہر آ سکتے ہیں. سورہ فرقان میں 12 آیتیں ہیں جس میں 14 اصول بیان کیے گئے ہیں اس دلدل سے باہر نکلنے کے لیے. اصل تو ایک ہی ہے، بقیہ سب اس کی شاخیں ہیں، فرعیں ہیں. ایک اصول ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس دلدل سے باہر نکلنا چاہتے ہو تو عباد الرحمن کی صف میں شامل ہو جاؤ. وعباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا. عباد الرحمن کی تعریف میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، عباد الرحمن وہ ہیں جو اپنا وجود اس پروردگار کا رہین منت سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی ان کے پاس ہے، چاہے وہ جو ہے مال کی شکل میں ہو، دولت کی شکل میں ہو، علم کی شکل میں ہو، طاقت کی شکل میں ہو، عہدے کی شکل میں ہو، منصب کی شکل میں ہو، سب کچھ پروردگار کی عطا سمجھتے ہیں، اس کی امانت تصور کرتے ہیں، اس کا استعمال وہیں کرتے ہیں جہاں اس نے اجازت دی ہے، اور وہیں سے اسے حاصل کرتے ہیں جہاں سے حاصل کرنے کی اس نے اجازت دی ہے. حاصل کرنے میں بھی اپنے کو خدا کا پابند سمجھتے ہیں، اور استعمال کرنے میں بھی خود کو خدا کا پابند سمجھتے ہیں. ان کا دل محبت اور رحمت سے لبریز ہے سارے انسانوں کے لیے. کوئی بھی انسان انسان ہو، اگر حتیٰ صرف انسان نہیں، جانوروں کے لیے بھی ان کے دلوں میں محبت رچی بسی ہے. کیا آپ کی خدمت میں تمام باتوں کو پیش کر چکا ہوں. تو تعریف عباد الرحمن کی یہ ہوئی کہ اگر انسان اس دلدل سے بچنا چاہتا ہے، نکلنا چاہتا ہے اور نکالنا چاہتا ہے سماج کو اس دلدل سے، تو ایک ہی راستہ ہے کہ عباد الرحمن میں شامل ہو جائے. کیسے پہچانے کہ کون ہے عباد الرحمن؟ عبد الرحمن کون ہے؟ عباد جمع ہے، یہ عبد الرحمن رحمان کا بندہ ہے کون، جس کی صفت، جس کی تعریف وہ میں عرض کر چکا. اس کی پہچان کیا ہے، کیسے پہچانے اسے، پرکھے کیسے، کسوٹی کیا ہے انہیں پرکھنے کے لیے. چنانچہ آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ عباد الرحمن کو پرکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھو وہ چلتے کیسے ہیں، وہ چلتے کیسے، ان کی چال کو دیکھو. عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا. پہلی بات تو ہے کہ اللہ کے بندے بیٹھے نہیں رہتے ہیں، رحمان کے بندے کاہل نہیں ہوتے ہیں، رحمان کے بندے میدان عمل میں داخل ہوتے ہیں، چلتے ہیں. یمشون چلتے ہیں. اب بتا، میں مشی کا بھی یہ جو ہے لغوی معنی پیش کر رہا ہوں کہ یمشون مشی یعنی چلنا، راستہ چلنا، ورنہ مشی کا ایک اور معنی بھی ہے. مشق کا معنی ہو سکتا ہے طریقہ حیات، طریقہ زندگی. یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے یہ بندے، رحمان کے یہ بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو اتراتے ہوئے نہیں چلتے ہیں، اکڑتے ہوئے نہیں چلتے ہیں. جب یہ چلتے ہیں تو پوری جو ہے وہ توازو اور انکساری کے ساتھ یہ زمین پر قدم رکھتے ہیں. تعجب ہے کہ اتنے سارے صفات میں سے قرآن مجید نے اسے کیوں سب سے پہلے بیان کیا. یمشون علی الارض ہونا، جب وہ چلتے ہیں زمین کے اوپر تو آہستہ سکون سکون کے ساتھ چلتے، اکڑتے ہوئے اتراتے ہوئے زمین پر نہیں چلتے ہیں. دیکھیے ہمارے اندر جو کیفیات پائی جاتی ہیں، کچھ چیزیں ہمارے اندر ہیں، کچھ چیزیں باہر ہیں. ہم جتنا باہر ہیں اس سے زیادہ اندر ہیں، اور اندر کو سمجھنا ہی اصل کام ہوتا ہے. ہم اندر کیا ہیں، ہمارے عقائد کیا ہیں، کیا سوچتے ہیں، ہماری سوچ کیا ہے، یہ سوچ ہم چاہیں یا نہ چاہیں، کتنا ہی چھپانا چاہیں اپنی سوچ کو، لیکن ہمارے اعضاء و جوارے سے، ہمارے اعمال سے، ہماری باتوں سے، ہمارے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے ان کا اندازہ ہو جاتا ہے. آج کل ایک اصطلاح بہت رائج ہو گئی، یہ جو ہے باڈی لینگویج. ہندوستان میں پہلی مرتبہ ہم لوگوں نے اس وقت سنا جب جنرل مشرف پاکستان سے انڈیا آئے تھے، تو پہلی مرتبہ یہ لفظ ہم لوگوں نے سنا جو ہے باڈی لینگویج، جس کو دیکھیے ہر اخبار میں، ہر ٹی وی کے اوپر باڈی لینگویج ہنگامہ تھا کہ جنرل مشرف کی جو ہے باڈی لینگویج کیا کہہ رہی ہے، آج یہ کپڑا پہنا ہے. کیونکہ ماشاءاللہ جب وہ آئے تھے تو دن سے صبح سے شام تک میں 5-6 جوڑے انہوں نے تبدیل کر دیے تھے. تو ہر کپڑے کا ایک معنی نکالا جاتا تھا، اس کا معنی کیا ہے، کیا سوچ رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا بیان کرنا چاہتے ہیں. آج کل باڈی لینگویج ایک باقاعدہ علم ہو چکا ہے، باقاعدہ کتابیں اس کے اوپر لکھی جا رہی ہیں. اس کے بعد ہم لوگوں نے ڈھونڈنا چاہا بھائی ہے کیا باڈی لینگویج، میں اس سے پہلے نہیں سنا تھا. تو باڈی لینگویج یعنی انسان چھپانا بھی اگر چاہے اس کی چال بتا دیتی ہے. البتہ سمجھنے والے ہونے چاہیے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. گفتگو میں جن الفاظ کو چنتا ہے وہ انتخاب کرتا ہے. الفاظ کا چننا جو ہے یہ جو ہے غمازی کرتا ہے، عکاسی کرتا ہے، بیان کرتا ہے کہ اس کی فکر کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے. اور یہ باڈی لینگویج سب سے پہلے مولا کائنات نے بیان کیا ہے. امام فرماتے ہیں ما اذمرا احد شیئا الا ظہرا فی فلطات لسانے و صفحات وجہ. جب بھی کوئی انسان کوئی چیز چھپانا چاہتا ہے، اپنی حقیقت کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا، ہم ہیں کیا. یہ جو ہے منافقوں کو پہچاننا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، فقط پہچاننے والی جو ہے نگاہ چاہیے. اس لیے تو پیغمبر پہچان گئے تھے نا، اور پہچان کر کے حذیفہ کو نام بھی بتا دیا تھا. تو حذیفہ سے لوگ پوچھا کرتے تھے، حذیفہ کہیں میرا نام تو اس میں نہیں ہے. حذیفہ بھی دوسرا کیا بتائے گا کہ ہم منافق ہیں یا نہیں ہیں، ہم سے بہتر کون جانتا ہے، ہم سے بہتر کون جانتا ہے، پوچھنے کی کیا ضرورت تھی. نہیں، اطمینان تو تھا کہ ہم ہیں کیا، صرف یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ ان کو بھی خبر ہو گئی یا خبر نہیں ہو گئی. ما اذمر احد شیئا الا ظہر فی فلطات لسانہ و صفحات وجہ. انسان جب بھی کوئی چیز چھپانا چاہتا ہے، زبان سے بے ساختہ وہ چیز جو ہے باہر آ ہی جاتی ہے. لغزش زبان کبھی کبھی ہو جاتی ہے، ہم کہنا کچھ چاہتے ہیں مجھ سے، کبھی کبھی ہوتا ہے نا. تو جو ہم چھپانا چاہ رہے ہیں، تو یہ جو ہے زبان کی لغزشوں سے یا بے ساختگی زبان سے، بے ساختہ یہ جو ہے نکلنے والے کلمات سے اس کا اظہار ہو جاتا ہے، یا چہرے کے خد و خال سے پتہ چل جاتا ہے. چہرے کی کیفیات دیکھ کر کے انسان بھانپ سکتا ہے کہ ان کے دل میں کیا گزر رہی ہے. تو جو کچھ ہمارے نہاں خانے میں ہے، ہماری چال، ہماری رفتار اور ہماری گفتار اس کی عکاسی کرتی ہے، اس کی غمبازی کرتی ہے. قرآن کہتا ہے عباد الرحمن کو اگر پہچاننا ہے، دعویٰ تو سب کر سکتے ہیں کہ ہم عبد الرحمن ہیں، اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، زبان سے تو سب کہہ سکتے ہیں، پہچاننا یہ ہے یا نہیں، جب یہ چلے تو دیکھ لو اکڑ کے چل رہے ہیں یا تواضع اور انکساری کے ساتھ چل رہے ہیں. کیونکہ اکڑ کی چال، اترا اترا کے چلنے والی چال جو ہے، یہ غماز ہے کہ ان کے دل میں تکبر بھرا ہوا ہے، یہ غرور کا شکار ہو چکے ہیں، تکبر کا شکار ہو چکے ہیں. اور تکبر انتہائی مذموم صفت ہے. یعنی قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوں گے، جو عباد الرحمان ہوں گے، وہ کبھی تکبر کا شکار نہیں ہوں گے، ان کا غرور نہ پایا جائے گا، وہ پیکرے تواضع انکساری ہوا کریں گے. قرآن اور احادیث اگر آپ جائزہ لیں، انسانی صفات میں بدترین صفات میں جن چیزوں کا یہ جو ہے شمار ہوتا ہے، اس میں تکبر ہے. اور تکبر کا پتہ چلتا ہے انسان کی چال سے، اگر اکڑ کے چل رہا ہے. معلوم ہوا جب چل رہے ہیں تو جتنا قد ہے نہیں، اس سے زیادہ جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، سینہ پھلائے ہوئے، کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے، زمین کے اوپر پیروں کو ٹھپ ٹھپ مارتے ہوئے آگے بڑھے جا رہے ہیں. قرآن نے سختی سے منع کیا اس چال کے لیے. چال سے کوئی دشمنی نہیں ہے، چونکہ چال غمازی کسی چیز کی کر رہی ہے نا. جناب لقمان نے جب اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں، تو پہلی نصیحت کیا جو ہے بیان کرتے کرتے فرماتے ہیں، بیٹا لا تسعر خدک للناس. تسعیر عربی زبان میں اونٹ کی ایک یہ جو ہے بیماری کا نام ہے، تسعیر. وہ کیا ہوتی بیماری؟ اونٹ کا منہ یہ جو ہے ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں تسعیر. لا تسعر خدک للناس، اے بیٹا جب لوگوں کے سامنے آؤ تو گردن ٹیڑھی کر کے مت آؤ. گردن ٹیڑھی کرنا کس کی علامت ہے؟ تکبر کی علامت. لا تسعر خدک للناس ولا تمشی علی الارض مرحا. بیٹا دیکھو جب لوگوں کے سامنے آؤ تو گردن ٹیڑھی کر کے مت آؤ، اور جب زمین پر چلو تو تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ، اکڑ کے مت چلو. مرح عربی میں زبان میں کہتے ہیں کہ جب انسان شراب پی کر کے یہ جو ہے مست ہو جاتا ہے اور چلتا، اس چال کا نام ہے مرح. مستانہ چال مت چلو. تمہیں دولت کا نشہ ہے، تمہیں اقتدار کا نشہ ہے، منصب کا نشہ ہے، کس چیز کا تمہیں نشہ ہے؟ لا تمشی علی الارض مرحا، یا دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا فانک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. زمین کے اوپر اکڑ کے مت چلو. کیا کر لو گے تم؟ بہت طاقتور سمجھتے ہو اپنے کو، بڑا اونچا سمجھتے ہو. کتنا تم اونچا ہو جاؤ گے؟ پہاڑ کے اتنا جو ہے اونچا ہو جاؤ گے؟ کتنے ہی اونچے ہونا چاہو گے، پہاڑ سے تم اونچے نہیں ہو سکتے ہو. تم جو زمین کے اوپر اکڑ کے چل رہے ہو، کیا تم زمین کو شکافتہ کر سکتے ہو؟ زمین کا سینہ چاک کرنے کی تمہارے اندر طاقت ہے؟ کتنے ہی تم طاقتور ہو جاؤ، ذرا پہاڑ کے سامنے آ کر کے اپنے کو دیکھو. اور یہ پہاڑ تمہیں اتنا عظیم نظر آ رہا ہے نا، یہ پہاڑ جتنا عظیم دکھ رہا اوپر ہے، اس سے زیادہ بڑا نیچے ہے. جتنا حصہ پہاڑ کا ظاہر ہوا ہے، وہ اس سے کہیں کم ہے جتنا حصہ زمین کے اندر پیوست ہے. اور یہی پہاڑ جو تمہیں بڑا عظیم نظر آ رہا ہے، ذرا اوپر جا کر کے دیکھو تو کتنا چھوٹا نظر آتا ہے، کتنا حقیر نظر آتا ہے. جب یہ اتنا عظیم پہاڑ حقیر نظر آنے لگتا ہے، تو تمہاری اس کے مقابلے میں حیثیت کیا ہے؟ تمہیں کس چیز کا غرور ہے؟ تکبر کس چیز کے لیے ہے؟ تمہاری ابتدا کیا ہے؟ تمہاری انتہا کیا ہے؟ ابتدا نطفہ اور انتہا
جیفا، دونوں نجس، دونوں ناپاک. یہ تمہاری حیثیت ہے، ابتدا بھی تمہاری خاک سے، انتہا بھی تمہاری خاک میں. تکبر تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی جڑ. بہت سارے گناہ، کچھ گناہ وہ ہیں جو فقط خود گناہ ہیں، لیکن بہت سارے گناہ وہ ہیں جو گناہوں کو جنم دیتے ہیں. کچھ گناہ وہ ہیں جو خود گناہ ہیں بس، لیکن بہت سارے گناہ وہ ہیں جن سے گناہ پیدا ہوتے ہیں. جھوٹ اس میں سے ایک گناہ، حسد اس میں سے ایک گناہ، تکبر اسی میں سے ایک گناہ، شراب اسی میں سے ایک گناہ. یہ وہ گناہ ہیں جو بہت سارے گناہوں کا سبب بنتے ہیں. نماز کا ایک فلسفہ اسی تکبر سے نجات پانا ہے. دن میں 34 مرتبہ ہمارے بدن کا جو سب سے اشرف حصہ ہے، پیشانی سب سے اوپر ہے نا، سب سے اوپر ہے، سب سے بلند، دن میں 34 مرتبہ اسے جھکاؤ زمین کے اوپر، ناک رگڑو. مستحب ہے نا کہ ناک بھی، ناک رگڑتا ہے کیا مطلب؟ 34 مرتبہ اگر تمہیں سجدے کا حکم دیا ہے، 34 مرتبہ اپنے غرور کو کچلو، تکبر کو ختم کرو. کس چیز پہ تمہیں غرور؟ تمہیں اپنے علم پہ غرور ہے، بہت تم نے پڑھ لیا ہے. اگر یہ حافظہ چھن جائے تو کیا کرو گے؟ نہیں دیکھا ایسے افراد کو؟ الزائمر اگر ہو گیا، خود یہاں کے سابق صدر ہوئے تھے نا. کبھی کبھی ہوتا ہے جھٹکا لگتا ہے، اچانک انسان بھول جاتا ہے، ایک جھٹکا ہوتا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اچانک سورہ ہم بھولنے لگتا ہے. یہ خدا کی طرف ایک وارننگ ہوتی، تمہیں ناز کس بات کے اوپر ہے؟ اپنے علم پہ تمہیں ناز ہے. جنہوں نے نہیں پڑھا ہے، جنہیں موقع نہیں ملا کالج جانے کا، مدرسے جانے کا، حوضہ جانے کا، تمہیں اللہ نے موقع دیا، تم چلے گئے، تم عالم ہو گئے، اب دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہو. اگر یہی تمہارا حافظہ چھن جائے تو کل کیا کرو گے؟ ختم ہو گیا. تمہیں اپنی دولت پہ ناز ہے، تم بہت مالدار ہو، یہ جو ہے لکھپتی، کروڑ پتی، ارب پتی، ہاں تمہیں دولت پہ ناز ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو راتوں رات روڈ پر آ گئے ہیں؟ کتنے خاندان ایسے تھے، ایک زمانے میں ان کا توتی بولتا تھا، دولت کی انتہا نہیں تھی، آج وہ کس حالت میں ہیں؟ تلک الایام نداولہا بین الناس. کس چیز پہ تمہیں غرور ہے؟ خوبصورتی پہ ناز ہے؟ خوبصورتی کو یہ جو ہے بدصورتی میں تبدیل ہوتے نہیں دیکھا ہے؟ تو غرور کو جو ہے ختم کرنے کے لیے، کیونکہ تکبر اور غرور ایک ایسی بیماری ہے. کفر کا سبب کیا ہے؟ پہلا کافر کون ہے؟ پہلا کافر شیطان ہے. شیطان کس وجہ سے کافر بنا؟ کس چیز نے شیطان کو کافر بنایا؟ علم کی کمی تھی، ذہانت کی کمی تھی، تکبر. قرآن مجید نے اس واقعے کو نقل کیا، اسی کے ساتھ نقل کیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کر دو، سب سجدے میں جھک گئے، إِلَّا إِبْلِيسَ، سرائے ابلیس کے ابا انکار کر دیا. کیوں؟ استکبرا، ابا واستکبرا. انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں آدم کو سجدہ کیا؟ خدا کے مقابلے میں سرکشی کیوں کر رہا ہے؟ ابا واستکبرا کان من الکافرین، تکبر کیا لہذا کافروں میں ہو گیا، کافر ہو گیا. تو کفر کی وجہ کیا ہے؟ کفر کی وجہ تکبر ہے. اگر شیطان اپنے تکبر کے بنا پر کفر کا شکار ہو سکتا تو ہم نہیں ہو سکتے؟ تو قانون خدا تو سب کے لیے یکساں ہے نا، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اگر شیطان کا یہ انجام ہو سکتا ہے کہ بزم ملائکہ سے نکالا گیا، تو تکبر انسان کو لے آتا ہے کفر کی طرف، غرور انسان کو کفر کی طرف لے آتا ہے. غرور انسان سے انسان کی عقل چھین لیتا ہے. آخر آپ دیکھیں شیطان کو، جب خدا نے آدم کا سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا، تکبر کی بنا پر وہ سمجھ ہی نہ پایا کہ مقصد سجدہ کیا ہے. وہ سمجھ ہی نہ پایا کہ خدا آدم کا سجدہ نہیں کر رہا, خدا تو امتحان لے رہا ہے. کون ہے جو ہمارے حکم کے آگے سر بسجود ہے, ہمارے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہیں, اور کون ہیں جو سرکشی کریں گے؟ اتنے سارے علم کے بعد, کہتے ہیں شیطان کا علم بہت زیادہ ہے, اتنے سارے علم کے بعد چھوٹی سی بات نہ سب فرشتے سمجھ گئے. اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ تکبر انسان سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے, عقل پہ تالے لگ جاتے ہیں. یہ سمجھا ہی نہیں کہ اللہ نے آدم کا سجدہ کیوں کروایا. خدا سے بحث کرنے لگا. جب خدا نے اعتراض کیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا, تو جواب کیا دیتا ہے؟ اب دیکھیں واقعا انسان غور کرے اگر اس چیز کے اوپر, یہ جواب شیطان کو دینے پر کس نے مجبور کیا سوائے تکبر کے؟ لگتا ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جس کی ختم ہو چکی ہے. وقال ما منعك اللہ تسجد اذ امرتک. جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو خدا نے کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اذ امرتک, جب میں نے حکم دے دیا تھا. دن کی یہ جو ہے جسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ باس اگر آرڈر دے دے تو اس کا آرڈر دینا ہی کافی ہوتا ہے. اذ امرتک, جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو خدا سے بحث کرتا ہے کہ تیرا حکم ہی غلط تھا. بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے, یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے, ہو جاتی ہے غلطی, کہتا ہے کہ انا خیر من, میں آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے, آدم کو سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. آگ سڑی ہوئی مٹی سے بہتر ہے. آدم کے ملکی پہلو پہ تو نظر ہے شیطان کی, ملکوتی پہلو جو آدم کا ہے اسے بھول گیا شیطان. یہ تو دیکھ رہا ہے کہ پیدا کس چیز سے, بھول گیا کہ یہ وہ ہے جو معلم ملائکہ ہے. شیطان نے یہ تو دیکھا کہ بنا کس چیز سے, یہ نہ دیکھا کہ بنانے والا کون ہے. اگر بنانے والے پہ نظر ہوتی, حکم دینے والے پہ نظر ہوتی, تو پھر یہ بات نہ ہوتی نا. ملکی پہلو کو دیکھ لیا جو ہے, ملکوتی پہلو کو بھول گیا. بنا تو مٹی سے مگر ہے کیا؟ کس چیز نے یہ سوچنے سمجھنے کی اس سے جو ہے چھین لی صلاحیت؟ تکبر نے, غرور نے. عجب حدیث ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ کس طرح سے تکبر انسان کی عقل پہ تالا لگا دیتا ہے, صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں انسان کی. آخرت میں سزا ملے گی تو ملے گی, میں دنیا کی بات کر رہا ہوں. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھن جاتی ہے. امام فرماتے ہیں ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر الا نقص من عقله بمثل ما دخله من ذلك قل ذلك او كثر. جب بھی کسی انسان کے دل میں غرور, نخوت, تکبر داخل ہو جاتا ہے, جتنا تکبر آتا ہے اتنی ہی عقل کم ہوتی ہے. اگر تکبر 30% ہے, عقل بھی 30% گئی. اگر 40% ہے, عقل بھی 40% گئی. اگر 50% ہے, عقل بھی 50% گئی. جیسا جیسا تکبر بڑھتا جائے گا, عقل گھٹتی جائے گی. یقین نہیں آتا. آج دیکھ لیجئے, بہت بڑی طاقتیں ہیں جن کے پاس ایک سے ایک ایڈوائزر ہیں, ہر فیلڈ کے ماہرین ان کے پاس موجود ہیں, مشورہ دینے والے بڑے بڑے ماہرین, بڑے بڑے قابل افراد ان کو یہ جو ہے مشورہ دینے والے ہیں, لیکن جب ان کا فیصلہ دیکھتے ہیں تو احمقانہ فیصلہ. اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی کہ ایک یہ جو ہے ذلیل قوم کی خاطر, ایک ظالم, ایک غاصب قوم کی خاطر کو اپنے جو ہے ملک کا وقار داؤں پہ لگا دے, اپنے ملک کو نفرت انگیز بنا دے. ساری دنیا میں جس کا توتی بولا کرتا تھا, آج ہر جگہ اس سے جو ہے نفرت کی جا رہی ہے. اس سے بڑا احمقانہ فیصلہ اور کیا ہوگا کہ قاتل ایک جلاد قوم کے لیے, کچھ جلاد افراد کے لیے اپنے ملک کی معیشت کو داؤ پر لگا دے، طرح طرح کے بحران پیدا کر دے اپنے جو ہے ملک کے اندر. کیوں؟ تکبر کی بنا پر. ہم سے بڑا کون ہے؟ ہم سپر پاور ہیں، ہم سے بڑی طاقت کس کے پاس ہے؟ اس غرور نے سارے اتنے سارے جو ہے مشاورین، ایک سے ایک قابل، ایک سے ایک ماہر، پوری ٹیم ہوتی ہے نا، لیکن فیصلے جو سامنے آتے ہیں، فیصلوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ عقل ختم ہو چکی ہے. کیونکہ امام کی حدیث ہے نا، ما دخل فی قلب امرئ شیء من الکبر الا نقص من عقله بمثل ما دخله من ذلک، قل ذلک اور کثر، کم یا زیادہ، جیسا وہ ہوگا. اسی لیے حدیثوں میں غرور سے بچنے کے لیے مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایاک والکبر، دیکھو تکبر سے دور رہنا، غرور سے اپنے دامن کو بچائے رہنا. فانہ اعظم الذنوب، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہی ہے. وَأَلْأَمُ الْعُيُوبُ وَحِلْيَتُ إِبْلِيسُ، غرور کے بارے میں تین باتیں، سب سے بڑا گناہ یہ ہے. عیب تو بہت سارے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ جس عیب کے اوپر سرزنش کی جا سکتی ہے، ملامت کی جا سکتی ہے، وہ ہے تکبر. وَحِلْيَتُ إِبْلِيسُ، اور یہ ابلیس کا زیور ہے، وَحِلْيَتُ إِبْلِيسُ. لہذا عباد الرحمن میں وہ افراد، جو افراد شامل ہوتے ہیں، ان کے ہاں تکبر نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے. پہچان ان کے، اگر پہچاننا چاہتے ہیں کہ یہ عباد الرحمن میں شامل ہیں یا شامل نہیں، دیکھو کہ ان کے ہاں اکڑ ہے کہ نہیں ہے، ان کے ہاں تکبر ہے کہ یا نہیں. اگر تکبر ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ عباد الرحمن میں شامل نہیں، کیونکہ عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا. تکبر شیطان کی میراث ہے. مولا کائنات خطبہ قاسیہ میں، خطبہ قاسیہ میں مولا ارشاد فرماتے ہیں، فعدو اللہ، دو چیزوں کے بارے میں ہے، تکبر اور تعصب کے بارے میں. فعدو اللہ امام المتعصبین وسلف المتکبرین وضع اساس العصبیہ ونازع الله رداء الجبرية ودرع لباس التعظظ وخلع قناع التذلل. شیطان کے تعارف کراتے ہیں مولا کہنا، کہتے ہیں یہ اللہ کا دشمن کون ہے؟ یہ جو ہے متعصبوں کا امام ہے. تعصب، حق کو سمجھ رہے ہیں مگر اس کے بعد اس کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے کہ جی ہمارے یہاں تو ہوتا آیا ہے، ہم تو یہ جو ہے بچپن سے دیکھتے ہیں، ہمارے باپ دادا کے یہاں ہوتا آیا، سب غلط تھوڑی تھے. کوئی دلیل سننے کو تیار نہیں، کوئی منطق سننے کو تیار نہیں ہے. ان کا امام کون ہے؟ ان کا پیشوا کون ہے؟ ان کا پیشوا شیطان ہے. امام المتعصبین وسلف المتکبرین، اور مغروروں کا، متکبروں کا سرغنہ ابلیس ہے. ابلیس ہی نے تعصب کی بنیاد رکھی ہے. ابلیسی وہ شخص ہے جس نے تعزز اور تکبر کا لباس سب سے پہلے پہنا اور انکساری اور تواضع کے لباس کو اتار پھینکا. پہلا شخص وہ ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اس کا انجام کیا، اللہ ترون کیفا صغرہ اللہ بتکبرہ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے اس کو اس کے تکبر کی بنا پر کتنا ذلیل کیا ہے؟ جتنا شیطان ذلیل ہے اتنا کوئی ذلیل ہے؟ جتنی یہ جو ہے بری حرکتیں ہیں سب کی نسبت کس کی طرف دی جاتی ہیں؟ شیطان. برائی ہم کرتے ہیں مگر الزام لگاتے ہیں نا شاید، اس سے بڑی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اور جب بھی کوئی انسان کوئی کار خیر کرنا چاہتا ہے تو پہلے شیطان سے پناہ مانگ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہر کار خیر سے پہلے، ہر نیک کام سے پہلے. اور مزے کی بات یہ کوئی اپنے کو شیطان کہلانا پسند نہیں کرتا. جب کسی کو گالی دینا ہوتا ہے تو اسے شیطان بھی شیطان کہتا ہے. شیطان بھی دوسروں کو کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے. سمجھے یا نہیں سمجھے میں نہیں معلوم. شیطان بھی دوسروں کو شیطان کہتا ہے. اتنی پس چیز ہے شیطان. سغرہ اللہ بتکبرہ, اللہ نے شیطان کو ذلیل کیا اس کے تکبر کے بنا پر. وضعہ بترفعہ, کیونکہ شیطان اپنے کو اونچا سمجھتا تھا. جتنا شیطان اپنے کو اونچا سمجھنا چاہتا تھا اللہ نے اتنا ہی اسے حقیر کیا. جعلہ فی الدنیا, جعلہ فی الدنیا محصورا, وأعد له فی الآخرة سعیرا. دنیا میں جو ہے وہ راندے درگاہ ہے, ہر جگہ پر ہر جگہ سے یہ جو ہے بھگایا جاتا ہے, ہر جگہ سے ہٹایا جاتا ہے, نکالا جاتا ہے. جعلہ فی الدنیا مدحورا وفی الآخرة وأعد له فی الآخرة سعیرا, اور اللہ نے آخرت میں اس کے لیے جہنم کاہے کی بنا پر. کیوں دنیا میں کیوں ذلیل, آخرت میں کیوں جہنم؟ صرف ایک چیز, واحد شے ہے جس کی بنا کے اوپر شیطان گرفتار ہوا اس چیز کا. جتنے انبیاء کی نبوت کا انکار کیا گیا وہ کیوں کیا گیا؟ تکبر کے باعث. جناب شعیب اپنی قوم میں آئے ہیں, تبلیغ کر رہے ہیں, ہدایت کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں لوگوں کو, قوم سمجھ میں بات نہیں آتی. وجہ قرآن نے بیان کیا, قالوا یا شعیب ما نفهم كثيرا مما تقول. شعیب جو باتیں تم کہتے ہو تمہاری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. کیا شعیب کہتے تھے؟ کہ تم خود سے نہیں پیدا ہو گئے, تمہارا پیدا کرنے والا کوئی ہے, تمہیں سمجھ میں بات نہیں آتی, بہت پیچیدہ بات ہے. خود بچہ بچہ جانتا ہے کوئی چیز بغیر بنائے کے والے کے بنتی نہیں ہے. بچے کا کھلونا ٹوٹ گیا, ٹوٹا رکھا ہے, بچہ چلاتا ہے میرا کھلونا کس نے توڑا. آپ کہیں بیٹا خود بخود ٹوٹ گیا, مانتا ہے وہ بچہ کہ خود بخود کیسے ٹوٹ جائے گا؟ نہیں نہیں, کسی نے توڑا ضرور ہے. بچہ بھی یہ جانتا ہے کھلونا ٹوٹا ہے تو توڑنے والا بھی ہے, بنا ہے تو بنانے والا بھی ہے. یہ باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی, چھوٹی سی بات. قالوا یا شعیب ما نفهم, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. کثیر مما تقول, بہت ساری باتیں جو تم کہتے ہو. وَإِنَّا لَنَرَاكَ ضَعِيفًا, کیوں سمجھ؟ اس لیے کہ تم ہمارے نگاہوں میں کمزور ہو. وہ اپنے کو شعیب سے طاقتور سمجھتے تھے, قوت والا سمجھتے تھے, شعیب کو حقیر سمجھتے تھے, شعیب کو کمتر یعنی تکبر کا شکار ہو چکے تھے, مغرور ہو چکے تھے. لہذا جناب شعیب کی بات ان کے سمجھ میں آتی ہی نہیں تھی. ولولا رحتک لرجمناک, اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا ہم تم کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے. کس چیز نے ان کو آمادہ کیا؟ حضرت موسیٰ جب آئے ہیں یہ جو ہے بنی اسرائیل کے سامنے, اس مغرور قوم کے سامنے, یا اس سے پہلے یہ جو ہے فرعونیوں کے سامنے جب آئے ہیں. فرعون اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا نا, وہ بھی اپنے کو سمجھتا تھا یہ جو ہے سپر پاور, جس کو چاہیں گے کاٹ کے پھینک دیں گے, جہاں چاہیں گے قبضہ کر لیں گے, جس کو چاہیں گے. ہماری مخالفت کوئی کر سکتا؟ کسی کی ہمت کس میں اتنی جو ہے مجال ہے کہ جو ہم چاہیں وہ نہ چاہے صفحہ ہستی سے اس کا نام مٹا دیں گے. اس فرعون کے سامنے اور یہ جو ہے فرعونیوں کے سامنے جب جناب موسیٰ اپنی پیغام نبوت کو لے کر کے آئے ہیں, پیش کرتے ہیں سب کے سامنے, دلیل بھی دے رہے ہیں, معجزے بھی دے رہے ہیں, وہ کہتے کتنا ہی معجزہ دکھاؤ ہم نہیں مانیں گے. ہے قرآن نے پورا, کتنا ہی معجزہ دکھاؤ ہم نہیں ماننے والے ہیں, ہم تسلیم نہیں کریں گے تمہاری بات کو, تم لاکھ دکھاؤ معجزہ. جناب موسیٰ معجزے دکھاتے ہیں, دلیلیں دیتے, پھر بھی نہیں مانے. پہلے دلیل دی جاتی, اس کے بعد تماشا لگایا جاتا ہے. اب تماشا لگانا شروع کیا خدا نے, اب خدا نے تماشا لگانا شروع کیا. فارسلنا علیہم الطوفان, پانچ سزائیں دی ہیں اور یہ سب ایک ساتھ نہیں دیا ہے. بہت عجیب قصہ ہے, اسی کو سن کر کے انشاءاللہ مجلس تمام کر دوں گا, زیادہ پریشان نہ ہوں.
فارسلنا علیہم الطوفان، پہلی سزا، پہلا تماچا جو لگایا ہے خدا نے قوم فرعون کو یہ ہے کہ ان کے اوپر طوفان کو بھیجا. ہم جب طوفان اردو میں کہتے ہیں اس سے مراد یہ آندھی اوندھی ہوتی ہے نا، ہواؤں کا چلنا. نہیں، عربی زبان میں طوفان سے مراد یہ آندھی اوندھی نہیں ہے، سیلاب. سیلاب کیونکہ طوفان طافا یا طوفو طواف سے بنا ہے، چکر لگانا. جب پانی زیادہ ہو جاتا ہے، موجے جب زیادہ ہوتے ہیں، موجے یہ جو ہے گھومنے لگتی ہیں نا، یہ جو ہے گرداب بن جاتا ہے. جب کوئی بہت بھاری بھرکم سیلاب ہو اسے طوفان کہا جاتا ہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے قوم فرعون کی طرف طوفان بھیجا، سیلاب بھیج دیا، پانی غرق کرنے لگا سب کو. جب ڈوبنے لگے، سب پریشان ہو گئے پانی سے، تو اب فریاد، بارش ہونے لگی، زبردست بارش، جو رحمت ہے ان کے لیے زحمت بن گئی. بہت مغرور تھے تو اپنی طاقت پر نہ، کہاں گئی طاقت؟ یہی پانی جو رحمت ہے اس سے گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، ڈوبنے لگے، غرق ہونے لگے. آئے جناب موسیٰ کے پاس، موسیٰ نجات دے دو، بچا لو ہمیں، اگر بچ گئے تو ایمان لائیں گے، بچ گئے تو ایمان. ظاہر سے جناب موسیٰ یہ جو عذاب جو آ رہا تھا انتقام کے لیے تو تھا نہیں نا، یہ تو بیدار کرنے کے لیے تھا، ہدایت کے لیے تھا. جب دیکھا کہ یہ معافی مانگ رہے، کہ اچھا معاف، اللہ سے دعا کی اللہ روک دے، رک گیا، اس کی تو اختیار میں ہے نا. ایک اشارے سے پانی یہ جو ہے برسنے لگا، اور ایک اشارے سے پانی رک گیا، پانی رک گیا، نجات مل گئی، دوبارہ کھانے پینے لگے. پھر وہی غرور آ گیا، کام تو نہیں مانتے، پہلے تماچے کا اثر نہیں ہوا. فارسلنا علیہم الطوفان، اس کے بعد دوسرا تماچا، والجراد. اب دوسرا کام یہ ہوا کہ یہ جو ہے ٹڈیوں کو بھیج دیا، ٹڈیوں کا دل لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں، پورے شہر کو، تمام کھیتیاں جتنی بھی پتیاں تھیں سب کو کھا گئے. اب یہ کیا کھائیں، ان کا تو سارا کاروبار، ساری معیشت کا دار و مدار ہی تھا زراعت کے اوپر. مصر کی ترقی اسی پر تھی نا، مصر کی ساری ترقی کا راز کھیتی باڑی تھی. ٹڈیاں آ کے سب کھانے لگیں، اب یہ پریشان ہو گئے، ہم کھائیں گے کیا؟ اگر ٹڈیوں نے اسی طریقے سے کھانا شروع کر دیا اور آگے بڑھتی گئی، پھر آئے جناب موسیٰ کے پاس، دوبارہ آئے، یا نبی اللہ، اگر آپ ہمیں ٹڈیوں سے نجات دلا دیں تو ہم اب کی ایمان لائیں گے آپ کے اوپر. پھر جناب موسیٰ نے دعا کیا، ٹڈیاں چلی گئیں، ہٹ گئی ٹڈیاں. اب جب ٹڈیاں چلی گئیں، نجات مل گئی، تو پھر ویسے کے ویسے. اب تو سمجھ لو، مگر تکبر اور غرور ان کا جو ہے قرآن کہتا ہے کہ معنی ہو رہا تھا. دوسرا تماچا بھی کارگر ثابت نہیں ہوا. اب تیسرا تماچا، والقمل، فارسلنا علیہم طوفانا والجراد والقمل. قمل کا ترجمہ عام طور سے کیا تھا جوم، ایک بہت معمولی سی چیز، حقیر سی چیز. دوسرا تماچا یہ ہوا کہ جوں کا، اب آیا تفسیروں میں اختلاف ہے کہ جوں ہی مراد ہے یا وہ خاص قسم کا کیڑا جو ان کی یہ جو ہے زراعت کو لگ گیا تھا. بعضوں نے یہ مانا لیا ہے، بعضوں نے جو بھی رہا ہو، بہرحال ان میں سے ایک معمولی سا حقیر سا جانور غرور کو توڑنے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے جوں کو بھیج دیا، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں پریشان ہیں. اگر جوں ہیں تو یہ کھجا رہے ہیں، وہ کھجا رہے ہیں، وہ پریشان ہیں، پوری قوم پریشان. آئے جو بھائی جناب موسیٰ کے پاس، یا نبی اللہ، اب کی تو حتماً ایمان لائیں گے. آپ دیکھیں کہ واقعی کیسے کیسے دور سے لوگ گزرے ہیں، سارے معجزے دیکھ لیے، درائل ہو گئے، پھر بھی نہیں. اب تماچے لگ رہے ہیں، سزائیں مل رہی ہیں، عذاب نازل ہو رہا ہے، جناب موسیٰ کے پاس آئے. جناب موسیٰ نے عرض کیا کہ انتقام تو نہیں نہ لے رہے تھے، ان سے نفرت تو نہیں، نہ ہے تو محبت ہی. جو کچھ ہو رہا ہے ان کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے کر رہے ہیں. جب کہا کہ اچھا ہم وعدہ کرتے ہیں، پھر جناب موسیٰ نے دعا کی، وہ عذاب ختم ہو گیا. فاصلہ ہے سب میں، سب ایک ساتھ نہیں آیا ہے. قرآن آیت میں سب ایک ساتھ بیان ہے، مگر آیا نہیں سب ایک ساتھ ہے. تیسرا تماچا بھی چلا گیا، پھر ویسے ہی کہ ویسے. پھر اس کے بعد کہہ رہے ہم ایک معمولی سے انسان کو یہ جو ہے پیغمبر مان لیں گے، نبی مان لیں گے، ہو نہیں سکتا ہے. اب اس کے بعد چوتھا تماچا لگا، وفادع،
ये जो है मेढक, ये मेढक जो बिल्कुल बेजरर सा जानवर होता है, घूमता रहता है, अल्लाह ने इसे उनके तकब्बुर और गुरूर को तोड़ने के लिए इसे जरिया बनाया उनके अजाब के लिए। वफा दे, जिधर देखिए मेढक ही मेढक, बेडरूम में मेढक, किचन में मेढक, पतीली में मेढक, बर्तन में मेढक, हमाम में मेढक, हर तरफ मेढक ही, ऑफिस में, कुर्सी पर, मेज पर, जो जगह है मेढक ही मेढक। बहुत ताकतवर हो ना, बहुत ताकतवर हो, मगरूर हो चुके हो, तकबर है तो हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत ऊंचे हैं, अना रब्बुकुम अला का नारा लगा रहा था ना फिरौन। इस तरह मेढक से निपट के दिखाओ, सारी बातें दूर की, आजिद हो गए, परेशान हो गए, अब क्या करें। आए दोबारा जनाब मूसा के पास, या नबी अल्लाह, या नबी अल्लाह, इस दफा यकीनन हम ईमान लाएंगे, इस मुसीबत को हमसे दूर कर दीजिए। जनाब मूसा ने वो मुसीबत भी दूर कर दी, फिर थोड़ी देर के बाद वही के वही वजह, फिर वही गुरूर। अर्ज किया ना कि गुरूर, तकब्बुर सोचने समझने की सलाहियत छीन लेता है, सोचने की सलाहियत छीन लेता है तकब्बुर। चौथा तमाचा भी ऐसे चला गया, अब पांचवा तमाचा लगा, वद्दम, फअरसलना अलैहिम तूफान वल जरादा वल कुम्मला वफादिया वद्दम। पांचवा तमाचा खून की शक्ल में, खून से यहां के ऊपर क्या मुराद है, बाद मुफस्सरीन कहते हैं कि खून यानी दरियाए नील का, दरियाए नील ये जो है पूरे का पूरा खून में तब्दील हो गया था, रंग इसका खून में हो गया। अब ऐसा पानी हो गया कि न इसे पी सकते हैं, न इससे नहा सकते हैं, न कपड़ा धुल सकते हैं, न सिंचाई के काम आ सकता है ये। और पानी नहीं तो इंसान की जिंदगी तो अजीरन हो जाएगी ना। और बाद लोग कहते नहीं, दम से मुराद यहां पर यह है कि एक बीमारी उनको ये हो गई थी कि ये जो है नकसीर फूटने लगी, सबकी सबकी नाक से खून बहने लगे, इसको देखिए रुमाल हाथ लगे लिए हुए है। अब दोनों में से जो भी रहा हो अजाब, बहरहाल अजाब है खून का, इस शक्ल में या उस शक्ल में, जिंदगी अचीरन हो गई, परेशान हो गए। आए दोबारा जनाब मूसा के भाई, नबी अल्लाह आपकी, फिर जनाब मूसा ने दुआ कर दिया, मगर उसके बाद दोबारा वही तकब्बुर माने आया। आप देखें कि तकब्बुर इंसान को कहां पहुंचा देता है। इतनी सारी आयतें देखी, निशानियां देखी, मुजजे देखे, नहीं माने, सजाएं मिली फिर भी नहीं माने। अब जब सारी तदबीरें बेकार हो गई तो आखिर में उन्हें दरियाए नील में गर्क ही कर दिया। खत्म करो अपनी बात को। इबादुर रहमान की पहली पहचान यह है कि इबादुर रहमान वो हैं जिनके यहां गुरूर और तकब्बुर का शायबा नहीं होता। तो कल अर्ज करूंगा कि तकब्बुर दूर कैसे करें, अपनी इलाज क्या है इसका, है तो थोड़ी बहुत बीमारी, कल्ला और कसुर कम या ज्यादा है तो शायद ही कोई ऐसा हो जो इस बात का दावा कर सके कि हमारे यहां कुछ अगर है तो वो काबिल मुबारकबाद है इंसान, कम से कम मैं तो नहीं हूं। हल क्या है इसका, कि मिलजुल करके उसका हल देखें कि किस तरीके से इस तकब्बुर से निजात पा सकते हैं, कल इसको इंशाल्लाह अर्ज करूंगा। तो तकब्बुर की ये जो है नतायज जो है बड़े भयानक है। नंबर एक, इंसान कुफ्र का शिकार हो जाता है। नंबर दो, बहुत सारी बुराइयों को तकब्बुर जन्म देता है। नंबर तीन, इंसान से सोचने समझने की सलाहियत सब जो है छिन जाती है। नंबर चार, इंसान मनफूर हो जाता है। तकब्बुर करने वाले से कोई मोहब्बत नहीं करता, सब नफरत करते हैं उससे। आज अगर ये जो है यजीद से इतनी नफरत की जा रही है, इस अंजाम को अगर यजीद पहुंचा है, क्या वजह है? सोचने समझने की सलाहियत छिन गई थी उससे। तकब्बुर की बनाही पे तो अल्लाह का इनकार कर रहा था। मा जा खबर उन वला वहयु नजल लबद बनु हाशिम बिल मुल्क फला जा खबर उन वला वहयु नजल। बनी हाशिम ने हुकूमत से खिलवाड़ किया था, ना कोई वही आई थी, ना कोई खबर आई थी, ना कोई जन्नत है, ना कोई जहन्नम है। अपनी हुकूमत कायम करने के लिए उन्होंने सब ढोंग रचा था। ताकत के नशे में चूर है यजीद। इमाम सज्जाद का जुमला है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअला आदाअना मिनल हुमका। حمد اس اللہ کی جس نے ہمارے دشمنوں کو احمق بنایا ہے. اس تکبر نے یزید سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی تھی. عزیزو اگر امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیتا لیکن اہل بیت کو اسیر کر کے اگر شام میں نہ لاتا تو آج جو حشر اس کا ہے وہ نہ ہوتا. کیوں لایا تھا؟ اقتدار کے نشے میں اتنا چور تھا. بھائی تمہارا کام تو ہو چکا تھا، یا بیعت یا حسین کا سر، سر تو مل گیا تھا، اب زینب کی چادر کی کیا ضرورت تھی؟ اب سکینہ کو تماشے لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ رسن بستہ بیویوں کو برہنہ سر شہر بشہر پھرانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اپنے زام ناقص میں الحیاظ باللہ اہل بیت کو یہ جو ہے ان کی توہین کرنا چاہتا تھا، ذلیل کرنا چاہتا تھا، مگر خود ہی ذلیل ہو گیا. یزید خود ہی ذلیل ہو گیا. عزیزو اگر اہل بیت کو اسیر کر کے کوفہ و شام کے بازار میں نہ پھراتا تو شاید لوگوں کو پتہ بھی نہ چل پاتا کہ کربلا میں کون مارا گیا اور کیوں مارا گیا. کیونکہ اہل بیت کے کوفہ و شام میں آنے سے پہلے کوفہ اور شام والوں کو پتہ نہیں تھا کہ کربلا میں کون مارا گیا ہے. جب شام میں اہل بیت داخل ہوئے ہیں، اہل بیت کی اسیری ہی نے یزید کے قدموں میں زنجیر ڈالی ہے. جب آئے ہیں لوگ شام میں اور لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ جو اسیر کر کے لائے گئے کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ جس کا سر آیا ہے وہ رسول کا نواسا ہے، یہ جو رسن بستہ بے مقنو چادر گھمائی جا رہی کوئی اور نہیں ہے، یہ رسول کی نواسی زینب ہے. جب لوگوں کو پتہ چلا ایک ہنگامہ ہو گیا، ایک تہلکہ مچ گیا. ابھی تک تو شام والوں کو بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ اہل بیت رسول ہیں کون، انہیں تو یہی بتایا کہ اہل بیت رسول معاویہ ہیں، یزید ہیں. لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ اہل بیت تو یہ ہیں، معاویہ کے خلاف یہ جو ہے بغاوت ہونے لگی تو معاویہ نے الزام ابن زیاد کے سر ڈال دیا، خدا لعنت کرے ابن مرجانہ پر کہ اس نے حسین کو قتل کر دیا، میں نے کچھ نہیں کیا. تو قوم نے جواب کیا دیا کہ اگر ابن مرجانہ نے حسین کو قتل کیا تھا تو اہل بیت کو اسیر کس نے کیا ہے؟ اگر تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا تو یہ اہل بیت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ان کو دربدر کیوں یہ جو ہے پھرایا جا رہا ہے؟ ان کے سر سے چادریں کیوں چھینی گئی؟ یہ کس نے کیا؟ یہ بھی ابن زیاد نے کیا، یہ تم نے کیا ہے. تو اگر اہل بیت اسیر ہو کر کے شام نہ آتے تو یزید کے چہرے سے نقاب نہ اٹھتی. الحمدللہ الذی جعل اعداءنا من الحمقاء. تکبر نے یزید سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی. کتنی بے خبری تھی، کتنی ناواقفیت تھی، بس ایک واقعہ اور رحمت تمام. اہل بیت قید ہیں، زندان شام میں اہل بیت اسیر ہیں. اطلاع ملتی ہے یزید کی زوجہ کو، یہ جو ہے ملکہ وقت کو اطلاع ملتی ہے کچھ اسیر آئے ہیں. کون اسیر ہیں؟ خارجی ہیں کوئی. کہتی ہے چلو چل کر کے دیکھتے ہیں قید خانے میں کیا حال ہے ان کا. یزید کی یہ زوجہ کون ہے؟ تاریخ میں جو ملتا ہے اس کا نام ہند ہے. کون ہے یہ ہند؟ ہند ایک یہودی کی بیٹی ہے جو بچپن میں مفلوج ہو گئی تھی. باپ نے بڑا علاج کیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا. تھک ہار کر کے مشکل کشا کے دروازے پر آیا کہ اگر ہماری مشکل کوئی دور کر سکتا ہے تو مولا آپ ہی دور کر سکتے ہیں. مولا نے، عجیب ہے، مولا چاہتے تو خود ہی شفا دے سکتے تھے، مگر عجب اہتمام کیا علی نے اسے شفا دینے کا. ایک برتن منگایا، برتن میں پانی ڈالا گیا، اس کے بعد اپنے چھوٹے بیٹے حسین کو بلایا، میرے لال حسین آگے آؤ، اپنے ہاتھوں کو اس پانی میں ڈال دو. حسین نے اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈالا. ہند سب دیکھ رہی ہے سارا منظر. حسین نے اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈالا، اس پانی کو ہند کے بدن پہ چھڑکا گیا، پانی پڑتے ہی اس کی ساری تکلیفیں دور ہو گئیں، اسے شفا مل گئی. جو اس نے یہ منظر دیکھا تو کہا بھی اس گھر کو چھوڑ کے ہم کہاں جائیں گے، ایسے درد کو چھوڑ کے ہم جائیں گے کہاں. ہند مدتوں اس گھر میں یہ جو ہے خدمت کرتی رہی، حالات زمانہ نے اسے یزید کے محل میں پہنچا دیا ہے. اب وہی ہند قید خانے میں آ رہی ہے. در زندہ سے جب داخل ہوئی ہے ہند, عالم یہ ہے کنیزوں کا جھرمٹ ہے, کرسی ہمراہ ہے, ہند ان کے آگے آگے چل رہی ہے. جناب زینب نے جیسے ہی ہند کو دیکھا پہچان لیا, نظر پڑتے ہی ہند کو زینب نے پہچان لیا. بہن ام کلثوم سے کہا کہ بہن دیکھ رہی ہو کون آ رہا ہے, پہچانتی ہو اسے؟ جناب ام کلثوم نے جب نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھا, اپنی کنیز ہند چلی آ رہی ہے. دونوں بہنیں سر جھکا کے بیٹھ گئی, ہند آئی, کرسی رکھی گئی, ہند کرسی پر بیٹھ گئی. اس کے بعد پوچھتی ہے, من ایرو سارا انتنا, تم لوگ کہاں کی رہنے والی ہو, کس شہر کی رہنے والی ہو؟ جناب زینب نے سر جھکائے ہوئے کہا, نحنو من المدینہ, نحنو من البلاد المدینہ, ہم لوگ مدینہ کے رہنے والے ہیں. بس مدینہ کا نام سننا تھا کہ ہند ایک دفعہ کرسی چھوڑ کر کے زمین پہ بیٹھ گئی. جناب زینب نے کہا, بی بی تم کرسی چھوڑ کے زمین پہ کیوں بیٹھ گئی؟ کہا, مدینے والوں کے احترام میں. مدینے والوں کے احترام میں تم مدینے کے رہنے والی ہو, ہم تم سے مدینے کے گھر کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. کہا, پوچھو, کس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ کہا, اپنے مولا علی کے گھر کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. کہا, مولا علی تو اس دنیا میں نہیں. کہا, وہ تو مجھے پتا ہے, لیکن میرے شہزادے حسین ہیں, میری شہزادی زینب ہے, میں اپنے آقا حسین کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. سب خیریت تو ہے وہاں پر. بس یہ سننا تھا, ایک دفعہ زینب نے کہا, یا انسالت عن الحسین فہذا راسہ بین یزید. ہند اگر تو حسین کے بارے میں جاننا چاہتی ہے, وہ سر جو یزید کے سامنے تشت میں رکھا ہے وہ حسین ہی کا سر تو ہے. وہ انسالت عن زینب فہانا زینب, اگر تو زینب کے بارے میں جاننا چاہتی ہے تو میں ہی تو زینب ہوں. وہاذی ام کلثوم, یہ میری بہن ام کلثوم. بس یہ سننا تھا, ہند سر پیٹنے لگی, یا ویلتا لیتنی کنت امیا ولا مرا تا بنا ولا مرا بنا رسول اللہ فی ہذی الحالات. اے کاش میں اندھی ہو جاتی اور رسول کی نواسیوں کو اس عالم میں نہ دیکھتی. اس کے بعد ہند سر پیٹتی ہوئی برہنہ سر دربار میں داخل ہو گئی. جیسے یزید نے دیکھا زوجہ برہنہ سر چلی آ رہی, کھڑا ہوا, اپنی ابا ہند کے سر پہ ڈالا. ہند کہتی ہے, یا یزید ویلک لکا یا یزید, ارے وائے ہو تجھ پر ہے یزید. اخذت کل حمیت علیہ, تجھے بڑی غیرت آ گئی, میں بے پردہ چلی آئی. وما اخذت کل حمیت علی بنات رسول اللہ, تجھے رسول کی نواسیوں کے بارے میں غیرت نہیں آئی, انہیں برہنہ سر بازاروں میں گھما رہا ہے, قید خانوں میں انہیں اسیر کر رکھا ہے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں تکبر جیسی بری صفت سے محفوظ رکھ. بار الہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہمارا ہر عمل, ہماری ہر رفتار, ہماری ہر چال تواضع اور انکساری کے ہمراہ ہو. پالنے والے ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت دن بدن اضافہ فرما. بار الہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اہل بیت کے نقش قدم پر چل سکیں. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں انہیں پریشانیوں سے نجات عنایت فرما. بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما. معبود جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما. بار الہ جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی توفیق عنایت فرما. معبود واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه و انصاره. ماتم حسین.